اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فغیر دین اللہ یبغونا ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون. کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کو چاہتے ہیں، جبکہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہے وہ خوشی سے یا ناخوشی سے اسی کے آگے جھکتا ہے، یعنی اسی کی فرما برداری کرتا ہے، اور پھر ان سب کو اسی کی طرف جو ہے پلٹایا جائے گا حساب کتاب دینے کے لیے. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ دین کا مطلب قانون کا ہے اور سنت کا مطلب طریقے کا ہے، پروسیجر. دین اسلام سلامتی کا قانون، یعنی سبمٹ کرنے کا، سرنڈر کرنے کا قانون کیا ہے. یعنی دین اسلام کیا ہے کہ قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو اب یہاں سوال یہ ہو رہا ہے کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے قانون پہ سرنڈر کری ہوئی ہے، تو تم کوئی اور قانون پہ عمل کرنا چاہتے ہو، کوئی اور دین چاہ رہے ہو اللہ تعالیٰ کے دین سے ہٹ کے کوئی اور؟ تو دین اسلام کے علاوہ، آگے بھی بات آ رہی کہ دین اسلام کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہے. اب یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ ایک تو من سے سماواتی ہے، من عام طور پہ جاندار چیزوں کے لیے آتا ہے، اور ماں جو ہے بے جان چیزوں کے لیے آتا ہے. وہ ماں سے سماواتی والارض بھی آیا ہے دوسرے مقام پر، یعنی جو کوئی ہے آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے. یہ قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اب یہ نیچرل لاز ہم جو بولتے ہیں، قانون قدرت جو بولتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اس کے خلاف اگر ہم جائیں گے تو پوری ایک انتشار پیدا ہو جائے گا ساری کائنات میں. تو اب آپ ایک مثال لیجئے کہ لا آف گریویٹی ہے، اس وقت ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گریویٹی کی وجہ سے زمین پہ ہم ٹکے ہوئے ہیں. فرض کیجئے کہ زمین یہ فیصلہ کرے کہ ہم جو ہے میں گریویٹی پہ عمل نہیں کروں گی، گریویٹی کے خلاف جائیں گے، تو ہوگا یہ کہ ہم لوگ چھتوں سے ٹکرائیں گے، بلڈنگز گر جائیں گے، سمندروں کا پانی خالی ہو جائے گا، زندگی امپاسبل ہو جائے گی. تو اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے یہ سب انتشار ہو رہا ہے. تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے انسان کے لیے، یعنی لا فار دا پیسفل ایگزسٹنس آف مین کائنڈ، انسانوں کے لیے پرسکون زندگی گزارنے کا قانون ہے دین اسلام، اور یہ آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا آیا ہے. تو اب ان سے یہ سوال ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرنے کا قانون یہی ہے کہ قرآن پہ ویسے ہی عمل کرو جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو کیا تم اس سے ہٹ کے جو ہے قانون چاہتے ہو، جبکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے خوشی یا ناخوشی اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرے ہوئے ہیں؟ بعض خوشی سے سرنڈر کرے ہوئے ہیں، بعض ناخوشی سے سرنڈر کر رہے ہیں. تقدیر کے غلام ہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ہٹ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہم ہٹ ہی نہیں سکتے چاہے یا نہ چاہے، اور پھر اسی کی طرف ہم سب کو جو ہے ان سب کو پلٹ کے جانا ہے. قل آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل علی ابراہیم، اور کہیے کہ ہم تو اللہ پر ایمان، آپ ڈکلیئر کر دیجئے ہمارا دین کیا ہے، ہم تو ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ ہم پر نازل ہوا یعنی قرآن پر، اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوا، اسماعیل علیہ السلام پہ نازل ہوا، اسحاق علیہ السلام پہ نازل ہوا، یعقوب علیہ السلام پہ نازل ہوا، والاسباطی اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پہ نازل ہوا، وما اوتیا موسیٰ اور جو موسیٰ و عیسیٰ اور جو موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی تھی اور معجزے دیے گئے تھے، والنبیون من ربہم اور دوسرے نبی جو اپنے پروردگار اپنے پالنے والے مالک کی طرف سے بھیجے گئے تھے، ہم ان سب پہ ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے. مطلب یہ ہے کہ بعض میں ایمان لا رہے ہیں، بعض میں ایمان نہیں لا رہے ہیں، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. ہم ہر ایک پہ ایمان لاتے ہیں. دیکھیں یہاں کوئی صاحب سیرین کرسچن ایک اسلام قبول کرے تھے، تو ان کا جو اسلام کے اپریشیٹ کرنے کا پوائنٹ یہ تھا کہ صاحب ایک عجیب آپ لوگوں کا براڈ مائنڈیڈنیس ہے کہ آپ تمام نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں، اور یہود و نصارہ تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، اور یہ بھی ڈکلیئر کرو کہ وہ نحنو لہو مسلمون اور ہم اسی کے آگے سرنڈر کرنے والے ہیں. اردو میں کوئی موضوع لفظ نہیں ملتا فرما برداری کے علاوہ، بعض بچے فرما بردار اوبیڈینٹ وہ بھی معنی نہیں سمجھتے، یعنی سرنڈر کر دینا. اور آپ ڈکلیئر کر دیجئے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیے ہیں، سبمٹ کرنے ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, اور کوئی جو اسلام سے ہٹ کے کوئی دین چاہے گا تو وہ اس سے قبول نہیں ہوگا. یہ ڈکلیریشن ہے. دیکھیے آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, صالح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, جتنے نبی آئے ان کا پوروں کا دین اسلام تھا. لا آف سرنڈر, اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق سرنڈر کرنا, یہ تمام اسلام پہ تھے. تو اسلام سے ہٹ کے کوئی دین ایکسپٹ نہیں ہوگا. اچھا پھر اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں, پچھلے سنڈے کو ہی پڑھے ہیں کہ تمام نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے گواہی لی تھی کہ تم اپنی قوموں سے وعدہ کروانا کہ جب آخری نبی آئیں گے تو پھر سب تم ان پہ ایمان لانا. تو یہ تمام نبیوں کا دین اسلام تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دین اسلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام آنے تک موسیٰ علیہ السلام کی شریعت چلتے رہی, عیسیٰ علیہ السلام جب آ گئے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت چلی, جب عیسیٰ علیہ السلام کے 600 برس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر ان کی شریعت چلنے لگی, اور تا قیامت انہی کی شریعت چلے گی. تو اب اسلام کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے. تو کیا یہ اس دین سے تم دوسرا دین چاہتے ہو؟ تو اگر تم دوسرا دین چاہتے ہو تو دوسرا دین تم سے قبول نہیں ہوگا. دیکھیے اس کی مثال میں اکثر یوں دیتا ہوں کہ انڈیا کی ہسٹری اگر آپ لیں تو ایک ہندو پیریڈ تھا, مسلم پیریڈ تھا, پھر کرسچن پیریڈ تھا, پھر اس کے بعد میں جو ہے اب انڈیپینڈنٹ انڈیا ہے. ہر دور میں اپنے قانون چلتے رہے, ہرشا وردھنا کے زمانے میں اپنے قوانین چلے, اکبر وغیرہ کے زمانے میں اپنے قوانین چلے, برٹش راج میں اپنے قوانین چلے, آج ہمارا ایک کانسٹیٹیوشن ہے. آج یہ انڈین کانسٹیٹیوشن چلے گا. آج اگر آپ آج بولے کہ نہیں مغل دور کے قانون لا کے آپ نافذ کریں, بولے تو کوئی بھی ایکسپٹ نہیں کرے گا. اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا ہے, جو قرآن لایا ہے, جس پہ عمل کر کے بتایا ہے, اس کے علاوہ اگر کوئی دین پہ چلے گا تو وہ دین اس سے قبول نہیں ہوگا. وہ ہوا فی الآخرت من الخاسرین, اور وہ آخرت میں جو ہے نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا. کیسا یہ جی اللہ قومن کفروا بعد ایمانہم وشہیدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات. اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیوں کر ہدایت دے کہ جب وہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا. توریت اور انجیل ان پہ نازل ہوئی, اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے کا جو ہے ذکر تھا, ہر الہامی کتاب میں, یہاں تک کہ اپنیشاد میں بھی جو ہے ذکر ہے کہ آخری نبی آئیں گے, ہر کتاب میں جو ہے ذکر تھا اس کا. تو یہ ایمان لانے کے بعد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم توریت اور انجیل پہ ایمان لائے, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے, اور پھر یہ ایمان لائے کہ آخری نبی آنے والے ہیں, اس انتظار میں یہودیوں کا ایک گروپ آ کے مدینہ منورہ میں سیٹل ہو گیا, انتظار میں کہ جو آخری نبی آئیں گے تو ہم پہلے ہوں گے ان پہ ایمان لانے کے. لیکن ایمان اس لیے نہیں لائے کہ وہ بنی اسرائیل سے نہیں تھے, اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھے, بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کون کیسا اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ بتائے گا جو ایمان لانے کے بعد انہوں نے انکار کیا, اور پھر یہ گواہی دے چکے تھے کہ انا رسول حق, اور یہ جو رسول آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق پہ ہوں گے, یہ گواہی دے چکے تھے. گواہی دینے کے بعد جو ہے انہوں نے ایسا کیا, اور پھر جاءہم البینات, اور ان کے سامنے کھلی ہوئی باتیں آ گئیں, قرآن, سنت, صحابہ کی زندگی, یہ تمام چیزیں ان کے سامنے آ گئی ہیں, اس کے باوجود جو ہے یہ کفر کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راستہ کیوں کر دکھائے گا؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اور اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ ناانصاف قوموں کو اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ نہیں دکھاتے. ہدایت کا مطلب راستہ دکھانا ہے, راستے پہ چلانا نہیں ہے. اس سے پہلے بھی, کیونکہ کچھ لوگ نئے آئے ہیں, تو اس سے پہلے بھی یہ مثال آ چکی ہے کہ اگر آپ یہاں کھڑے رہ کے پوچھے کہ بھائی یہاں کوئی ہوٹل ہے قریب میں, تو لوگ بتا دیں گے بھائی آپ سیدھے ہاتھ سے جائیے, یہاں کو ایک ہوٹل ہے. تو یہ ہدایت ہو گئی, راستہ بتانا ہو گیا. آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ہاتھ پکڑ کے آپ کو لے کے جائے اور وہاں کھانا پھر کھلائے, آپ چائے پلائے, جو بھی کرے. تو ہدایت کا مطلب راستہ دکھانا. تو جو لوگ ناانصاف ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت راستہ نہیں دکھاتے جنت کا. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ و ملائکتی و الناس اجمعین. ان کی جزا, ان کی سزا, ان کا ریوارڈ یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, ملائکہ کی, فرشتوں کی لعنت ہے, اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے آگے بات سمجھ میں آ رہی, کہ عذاب ہے. فرشتے بھی جو ہے ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے, انسان بھی جو ہے تمام ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں. خالدین فیہا, ये इस अजाब में हमेशा रहेंगे. ला युखफ्फफु अनहुमुल अजाबु वला हुम युनज़रून, और इनसे अजाब कम नहीं होगा और ना उनको मोहलत दी जाएगी. ये कौन लोग हैं जो ईमान लाने के अहले किताब में से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद इन्होंने इनकार किया, शहादत देने के बाद के ये नबी हक पे होंगे, ये शहादत देने के बाद इन्होंने जो है कुफर किया, इनकार किया, ये लोगों पे तमाम लानत होगी और उनका ये अजाब जो है कम नहीं होगा. हाँ, इल्लल इल्लल लजीना ताबू मिन बादि ज़ालिका व असलहू, हाँ सिवाय उन लोगों के जो इसके बाद तौबा करें, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानने के बाद तौबा करें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मान लें, वह असलहू, और अपने मामला ठीक ठाक कर लें, कुरान पे वैसे ही अमल करें जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया. तो बताया जा रहा है कि फइन्नल्लाह गफूर रहीम, तो बेशक अल्लाह ताला गफूर है, गुनाहों को गुनाहों की सजा से बचाने वाले हैं, गुनाहों से बचाने वाले हैं और रहम करने वाले हैं. देखिए मग़फ़िरत का जो मसला आ रहा है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, सूरह मायदा की 9वीं और 10वीं आयत में आया है कि वाद अल्लाह लजीना आमिनू आमिलु सालिहाती लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू भी आयातिना उलाइका असाबुल जहीम. यानी अल्लाह ताला का वायदा है मग़फ़िरत का और बड़े अजर का, किसके किससे, कि वो लोग जो ईमान लाए और अमल सालेह करें, यानी कुरान पे वैसे ही अमल करें जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, तो उनसे वायदा है मग़फ़िरत का कि गुनाहों की सजा से बचा लेंगे. लेकिन वो लोग जो इनकार किए और अमल नहीं करे, झुठलाए, तो वो तो जहीम यानी जलने की आग में जो है वो जलते रहेंगे, उनको दोज़ख़ का अज़ाब होगा उनका. तो यहाँ अगर ये पहले ईमान नहीं लाए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अब उसके बाद में अगर ईमान लाए उन पर और कुरान पर ईमान ला लें और तौबा करें, तो अब तौबा का क्या तरीका है कि अपनी गलती को गलती मान लें. पहले तौबा का जो कुरानी तरीका और हदीस का जो तरीका बताया गया है कि पहले अपनी, देखिए रमजान का महीना है, यहां अपने गुनाहों से तौबा की सख्त जरूरत है, बहुत गुनाह हो रहे हैं हम लोगों से. तो इसका तरीका क्या है, पहले अपनी गलती को गलती मान लें, उसके बाद में वो गलती ना दोहराएं, नमाज तौबा पढ़ें, कुरान और हदीस पे आ जाएं, ये तौबा है. आप जिंदगी भर आगे आ रही है, जिंदगी भर तौबा नहीं करें और मरते वक्त तौबा करेंगे तो जो है कबूल नहीं होगी, बात आगे आ रही है. इन्नल लज़ीना कफरू बाद ईमानिहिम सुम्मज़दादू कुफ्रन लन तक़बला तौबतुहुम व उलाइका हुमुज़्ज़ालून, और वो लोग जिन बेशक वो लोग जो कुफर किए और फिर कुफर के बाद वो लोग जो ईमान लाए, इन्ना लज़ीना कफरू बाद ईमानिहिम, ईमान लाने के बाद जिन्होंने कुफर किया. यानी देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले तौरात और इंजील ये पढ़ चुके थे और उसमें जिक्र था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, ये ईमान ला लिए. अब जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और वो इस्माइल अलैहि सलाम की औलाद में से थे, इसहाक अलैहि सलाम की औलाद में से नहीं थे, तो ये यहूदियों ने नहीं माना. तो अब ईमान लाने के बाद जिन्होंने कुफर किया, फिर कुफर में ज़्यादती की और इनकार में ज़्यादती की, अपोजिशन में ज़्यादती की, तकालीफ देने लगे मुसलमानों को जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे, तो उनके लिए बताया जा रहा है कि इनकी तौबा कबूल नहीं होगी. और जैसा सूरह अनफाल में बात आई है, जैसा ईमान बढ़ता घटता है इसी तरीके से कुफर भी बढ़ता घटता है. ये नोटिस करेंगे अब आप, रमजान के महीने में ईमान बढ़ जाता है, एक अजीब किस्म की कैफियत रहती, शयातीन बंद कर दिए जाते हैं, एक अजीब सी कैफियत रहती है, अलग सी दिक्कत की कैफियत, रोना रोना आ रहा है, एक अजीब जो है सुकून की कैफियत है. अब उसके बाद में बास लोगों की तो कंटिन्यू होती, बास की जो है कंटिन्यू नहीं होती. इसी तरीके से कुफर में भी ज्यादती होती रहती, एक कुफर का एक लेवल रहता फिर कभी कुफर बढ़ जाता. और तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यही वो लोग हैं जो जो है गुमराह हैं, जन्नत के रास्ते से जो है हटे हुए हैं. इन्ना लजीना कफरू व मातू व हम कुफारुन फलई युखबला मिन अहदिहिम मिलुल अर्जी जहबं व लविस्तदा बिही, और बेशक वो लोग जो कुफर करे और कुफर की कैफियत में वो मरे, तो अल्लाह ताला इनसे क़ियामत के दिन जमीन भर सोना भी अगर वो अपने आप को बचाने के लिए पेश करें तो कबूल नहीं करेगा. जमीन भर सोना मामूली बात है, 13,000 किलोमीटर तो डायमीटर है जमीन का, ये पूरी जमीन भर इतना सोना भी अगर कोई दे के छुट गया तो पूरी जमीन भर सोना भी अगर कोई देगा तो क़ियामत के दिन जो है ऐसे लोगों को अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे जो कुफर की कैफियत में मरे. अल्लाह ताला हमको हमारे मुतालिकीन को इस कैफियत से बचाए, ईमान पे खातिमा करे, ईमान पे कायम रखे. تو یہاں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اور ایک اشارہ یہاں ایک ملتا ہے کہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوزخ کے داروغہ ہیں مالک, انہوں نے دوزخ کا آخری حصہ نہیں بتایا تھا. تو جب آپ نے سوال کیا تو کہا کہ میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ آپ کو تکلیف ہوگی کہ دوزخ کے ساتویں حصے میں آپ کے پیر آپ پہ ایمان لانے والوں وہ لوگ ہیں جو بغیر توبہ کے مر گئے ہیں, جو بغیر توبہ کے مر گئے ہیں وہ دوزخ کے ساتویں طبقے میں ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کرتے رہنا ہے, کیونکہ ابھی معلوم ہوگا کہ موت کا وقت ہم کو پتہ ہی نہیں کب موت آ جائے. یہ میں کمپلیٹ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں نہیں معلوم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میں جب نماز میں سیدھی دفعہ طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ بائیں طرف پھیرنے تک میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا, موت کا بھروسہ نہیں ہے. تو بول رہے ہیں کہ ایسے کو جو ہے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا. اولئک لہم عذاب الیم و ما لہم من ناصرین, اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو دردناک عذاب ہوگا اور ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. دیکھیں یہ مدد کی جو بات آتی ہے, دنیا میں ہم لوگ اپنے دنیاوی ذریعوں پہ جو ہے ڈیپینڈ کرتے, ارے بھائی وہ صاحب فلاں نے سب انسپیکٹر صاحب سے پہچانا تھے, وہ ڈی ایس پی سے پہچانا تھے, وہ کیسا بھی کر کے چھڑا لیں گے. تو قیامت میں یہ کوئی آنے والے نہیں ہیں, آپ سوائے اللہ کے نہ کسی کی دوستی کام آئے گی نہ کسی کی مدد کام آئے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. اب یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے تیسرا پارا ختم ہوا ہے, چوتھا پارا شروع ہوا ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, اور تم نیکی ہرگز حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم اس میں سے خرچو جس سے تم کو محبت ہو. تم نیکی حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اس میں سے نہ خرچو جس سے تم کو محبت ہو. اب یہاں ایک روایت آئی ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہترین باغ تھا, جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ مجھے بہت پسند ہے اور میں یہ اللہ کی راہ میں دے دینا چاہتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ باغ اتنا اچھا ہے کہ تم اوروں کو دینے کے بجائے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو, کیونکہ ذی قربہ کا پہلے حق ہے. دیکھیں اصول کے خلاف بات نہیں کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلا حق خونی رشتہ داروں کا ہے, اس کے بعد میں دوسروں کا حق بنتا. کوئی صاحب کل پوچھے فون کر کے کہ صاحب والدہ کو زکات دے سکتے کیا؟ کیسی بات ہے بھئی, والدہ کو تو پرورش کرنا ہے, آپ جو کھاتے ہیں اس کو کھلانا ہے, وہ زکات کی مستحق ہی کیسا ہوئی؟ آپ جیسا کھاتے ہیں اس کو کھلانا ہے. تو پہلا ذمہ تو آپ کا خونی رشتہ داروں پہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم یہ باغ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو. تو انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو وہاں سے نکال لیا اور تمام پورا باغ جو ہے بہترین باغ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیا. یہاں اس وقت پہ میں پچھلے دور میں بھی بتایا تھا, اس وقت بھی بتانا مجھے ضروری محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مسجد جب بن رہی تھی تو چندوں کی ضرورت ہو رہی تھی, کچھ چندوں ماشاءاللہ کافی لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے. تو ریاض میں ایک محترمہ تھی, ان کی کوئی سہیلی حیدرآباد آ رہی تھی, انہوں نے ذکر کیا کہ مسجد بن رہی ہے. تو اتفاق سے ان کے قرآن کے دور میں یہ بات شروع ہوئی تھی, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو انہوں نے کہا کہ ٹھہرو, میرا جو سب میں پسندیدہ نیکلس ہے میں وہ تم کو دیتی ہوں, وہ حیدرآباد لے کے جا کے بیچ دو اور اس کے پیسے مسجد میں دے دو. لہذا وہ حیدرآباد لے کے آئیں تو ان کو کسٹم میں ڈکلیئر کرنا پڑا, اب بیچ نہیں سکتی ہو. تو اس کی قیمت معلوم کری تو 8,617 روپیے کچھ قیمت آئی. تو یزدانی صاحب مجھ سے پوچھے بھی تھے, بھئی یہ راؤنڈ فگر کیوں نہیں ہے, ایسا کیوں ہے؟ تو میں بتایا تھا کہ یہ اس طریقے سے معاملہ ہوا. تو ان کو فون کر کے وہ قیمت وہ اپنے پاس سے یہاں دے دی اور وہ ہار بھی ان کو واپس پہنچ گیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان ہے, وہ جو چاہتی تھی وہ اللہ کے راستے میں دے دی تو اس کی قیمت وصول ہو گئی, اور جو ہار ان کو بہت پسند تھا نیکلس وہ واپس ان کو پہنچ گیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان. یعنی اللہ کے فضل سے آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسی آیتیں سن کر اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتے ہیں. اب یہاں پسندیدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی مال قربان کرو, مال دو, پھٹا ہوا کپڑا, سڑا ہوا کھانا, ٹھیک ہے بھئی کوئی آپ نہیں پہن رہے کوئی پہن لیتا ہے, لیکن خیرات جو ہوتی ہے وہ اچھا کپڑا دیجیے جو آپ خود پہنتے ہیں, اچھا کھانا دیجیے جو آپ خود کھاتے ہیں, سڑا ہوا کھانا دیں گے, پھٹا ہوا کپڑا دیں گے, اور اپنی حد تک سمجھیں گے کہ ہم تو سخی ہیں, حاتم تائی ہیں. یہ بات غلط ہے. تو یہاں خیرات کا اصول بتایا جا رہا ہے کہ خیرات کا مطلب اللہ کی راہ میں وہ دینا جو تم کو بہت پسند ہو. یہ سیکریفائس کا مادہ جو ہے اپنے میں ہونا ہے. اور وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم, اور تم جو کچھ خرچتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم. آپ چھپا کے دو, دکھا کے دو, کچھ بھی کرو, اللہ تعالیٰ کو تو اس کا علم رہتا ہے کہ اس نے بندے نے دیا. اب یہ رمضان کا مہینہ ہے, اس میں تو ان آیات کا بڑا اثر لینا ہے. اور زکوٰۃ کا معاملہ ہے, صدقات کا معاملہ ہے, ایکسٹرا مساجد کے کنسٹرکشن کئی جگہ چل رہے ہیں, غریبوں کی پرورش ہے, کئی انسٹیٹیوٹس ادارے ہیں. بہرحال اللہ ہم کو توفیق دے کے پھر یہ پیسہ کس کا ہے؟ مما رزقناہم ينفقون, ہم نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے خرچو. ہمارا تو پیسہ ہی نہیں ہے. بھئی میں آپ سے بولتا ہوں کہ بھئی یہ 10,000 روپیے رکھیے, میں جس جس کو بولتا ہوں آپ ان کو دیتے چلے جائیے. اب میں ایک فقیر کو بولا کہ بھئی آپ ان کو 5,000 روپیے دیجیے, آپ بولے فقیر کو 5,000 روپیے. حضرت آپ کیسا پوچھ رہے ہیں؟ آپ کا پیسہ ہے, میرا پیسہ ہے, میرا جو حکم ہے اس طریقے سے خرچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا پیسہ ہے, ہمارے پاس امانت رکھائی گئی ہے, اس نے جیسا حکم دیا ہے ویسا خرچنا. 30,000 زکات دینا, 1,00,000 زکات دینا, پھر 40,00,000 نہیں دیا اللہ تعالیٰ زکات دینے کے واسطے. 1,00,000 زکات کون سی بڑی بات ہے؟ 40,00,000 جو اللہ تعالیٰ دیے ہیں اس پہ بھول گئے, اور 1,00,000 زکات دینے کے واسطے آپ ڈیرے پھاڑ رہے ہیں. تو یہاں جو ہے جو تم خرچتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. اب یہ مضمون یہاں بدل رہا ہے. یعقوب علیہ السلام کا ایک واقعہ آ رہا ہے کہ کل طعامی کانا حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ, اور بنی اسرائیل پہ تمام کھانے حلال تھے سوائے اس کے کہ جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ پر حرام کر لیا تھا, اور یہ توریت نازل ہونے سے پہلے. توریت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نازل ہوئی, اور یعقوب علیہ السلام بہت پہلے تھے, ان کی اولاد میں سے ہیں موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ, لیکن بہت پہلے تھے یعقوب علیہ السلام. تو توریت بعد میں نازل ہوئی. تو واقعہ بیک گراؤنڈ یہ آ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو روایتوں میں آیا ہے کہ عرق النساء, آپ کے شیاٹی کا پین جس کو بولتے ہیں, رگ پکڑ لیتی, پیرا کر جاتا, ایسی کوئی بیماری ہو گئی تھی. تو آپ نے منت مانگی تھی کہ یا اللہ اگر اس سے شفا ہوئی تو میں جو اپنی پسند, دیکھیں پھر پسندیدہ کی بات آ رہی, میرا جو پسندیدہ چیز ہے اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ میں وہ چھوڑ دوں گا. تو یعقوب علیہ السلام نے انڈیویجولی اپنے پہ جو ہے اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام کر لیا تھا, تورات میں اس کا ذکر نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں, فرما رہے ہیں کہ قل فآتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین, تو آپ کہیے کہ لاؤ تورات لاؤ, اور دیکھو اس میں تورات میں ہے کیا اونٹ کا گوشت حرام ہے. بالکل نہیں ہے تورات میں, اگر تم سچے ہو تو لا کے بتاؤ. تو ان کا اعتراض یہودیوں کا یہ تھا کہ بھئی آپ یعقوب علیہ تمام نبیوں کو مانتے ہیں, آپ کسی میں فرق نہیں کرتے, کسی کو مان رہے ہیں کسی کو نہیں مان رہے, ایسا نہیں ہے, سب نبیوں کو مانتے. پھر یعقوب علیہ السلام نے جو ہے اونٹ اپنے اوپر حرام کر لیا تھا, آپ لوگ کیسا اونٹ, اتنا اونٹ کھاتے ہیں آپ لوگ, اونٹ تو سٹیپل غذا تھی وہاں کی. تو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو توریت میں ذکر ہی نہیں ہے کہ اونٹ کے گوشت کے حرام کرنے کا, توریت میں کہیں ذکر نہیں ہے. یہ یعقوب علیہ السلام کا اپنا ذاتی عمل تھا. فمن افترى علی اللہ کذبا من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون, اور جو اس کے بعد یہ کلیریفیکیشن آ جانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگائے, جھوٹ بہتان گڑھے, تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جو نا انصاف ہیں. ظالم کون ہوتا ہے؟ جو نا انصافی کرتا ہے, انجسٹس کرتا ہے, اس کو ظالم بولتے ہیں. قل صدق اللہ, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے, ہر چیز میں سچا ہے اللہ تعالیٰ, راستہ بتانے میں, بولنے میں, ہر چیز میں جو اللہ تعالیٰ سچا ہے. فَتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ, اور پھر تم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو ڈکٹیٹڈ ریلیجن ہے اس پہ چلو. اور ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے, مطلب یہ ہے کہ تمام غلط چیزوں کو چھوڑ کر صحیح چیز کی طرف آ گئے تھے ابراہیم. تو ملت ابراہیم, دیکھیے ملت امت میں کیا فرق ہے, امت کا لفظ آگے آ رہا ہے. ملت اسی سے لفظ املا ہے جس کا اردو سبجیکٹ تھا شروع میں. املا کا مطلب ڈکٹیشن, کوئی چیز بولنا اور کوئی لکھتے چلے جانا, ڈکٹیٹر بولتے ہیں, ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے, ڈکٹیٹر ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو وہ بولتے جاتے ان کی حکم کی پیروی ہوتے چلے جاتی. تو ملت ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام نے جو ڈکٹیٹ کیا تھا, ابراہیم علیہ السلام نے جیسا بتایا تھا, اور ابراہیم علیہ السلام تمام غلط چیزوں کو چھوڑ کے صحیح چیز کی طرف آ گئے تھے, تو ان کی جو ہے ان کی ملت تو ان کے ڈکٹیشن پہ جو ہے عمل کرو. اب یہاں ہے یہ جو سیکریفائس کی بات آ رہی, تو اب ابراہیم علیہ السلام کی مثال نیچے آ گئی. ابراہیم علیہ السلام کا کیسا سیکریفائس تھا, محبت کا, اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے. دیکھیں ہمارے پاس دو عیدیں ہیں, رمضان کی عید ہم, وہ گزر چکا جب میں بول چکا ہوں, پھر ایک جملہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ رمضان کی عید ہم قرآن نازل ہونے کے شکریہ میں روزے رہ کے عید مناتے. رمضان میں قرآن نازل ہوا شب قدر کو, رمضان میں قرآن نازل ہونے کے شکرانے میں ہم روزے رہتے ہیں, اور روزوں کی قبولیت کی امید میں جو ہے ہم عید مناتے ہیں. یہ خوشی میں کہہ رہا ہے, یہ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے, سب ہم لوگ احساس نہیں کر رہے ہیں. اس میں جنت کو جانے کا یہ تمام طریقے بتا دیے گئے ہیں. یہ کائی کی زندگی, آج ہے کل چلے گئے, لوگ بولیں گے ایک صاحب بیٹھتے تھے یہاں بولتے تھے, ختم ہو گئے. کئی لوگ کون ٹھہرا ہے, جب آئے وقت آئے آ جائے گا چلے جائے گا, لیکن وہاں جو ہے ہمیشہ رہنے کا ہے. تو یہ اتنی بہترین کتاب ہے کہ یہ یہاں کی زندگی کو بھی بہترین بناتی ہے اور آخرت میں جنت دلاتی ہے, دوزخ سے بچاتی ہے. تو یہ تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا, اس کی خوشی میں ہم روزے رہ رہے ہیں, اس کے شکرانے میں روزے رہ رہے ہیں. ایک ڈسپلن پیدا ہو اس میں, تاکہ سال بھر وہ ریفلیکٹ کرے ہماری زندگی میں, ڈسپلن رہے. اب حلال چیزیں ہم پہ حرام ہیں, تو لہٰذا حرام چیزیں ہم اپنے پر کم از کم جو ہے سارے باقی کے 11 مہینے حرام رکھیں اپنے پہ. اور پھر اس کے بعد میں یہ راستہ جو دکھایا ہے جنت کا اللہ تعالیٰ, اس خوشی میں جو ہے ہم رمضان کی عید منائیں. اور بقرعید کی عید کیا ہے کہ اگر اسماعیل علیہ السلام قربان ہو جاتے تو ہو سکتا تھا کہ ہر باپ کو اپنے اولاد کی قربانی دینا پڑتا. سنت ابراہیم بات آ گئی, فتبعوا, اتباع کرو, پیروی کرو, پریکٹیکلی فالو کرو ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن کو. تو خوشی اس بات کی ہے کہ اولاد کے بجائے بکرا آ گیا, بکرے کی قربانی کر دی, اس بات کی خوشی منانا ہے, نہیں تو کائی کی خوشی مناتے. اور جیسا بیچارے ان پڑھ لوگ بولتے بکرے کی عید آ رہی, بولے بکرے کی عید نہیں آ رہی, وہ قربانی کی عید ہے, جہاں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے. وما کانا من المشرکین, اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے. کس طریقے سے نہیں تھے, تو کسی چیز میں اللہ سے ہٹ کے کسی کی بات نہیں مانتے تھے, خود اپنے نفس کی بات نہیں مانتے تھے. اولاد کی قربانی کی بھی بات آئی, کیا نہیں محبت ہوئے گی. آپ سوچ کے دیکھیے, ایک دو منٹ, آپ ایک منٹ سوچ کے دیکھیے کہ آپ اپنی اولاد کو لٹا رہے ہیں اور اس پہ چھری چلا رہے ہیں. پاسبل ہے کیا ہم لوگوں سے ایسا, ہم سے پاسبل ہی نہیں ہے ایسی چیز. تو اتنا مشرک نہیں تھے, یعنی اپنی خواہش, اپنی محبت, کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو ہے شریک نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ, بے شک پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا, یعنی عبادت کے لیے, نمازوں کے لیے, طواف حج کے لیے, عمرے کے لیے جو بنایا گیا انسانوں کے لیے, وہ ہے جو بکہ, بکہ جو ہے پہلے مکے کو بکہ بولتے تھے, جو مکے میں ہے. یہ کیسا ہے, مبارک, یہ بڑا مبارک گھر ہے. مبارک کے معنی کیا ہوتے ہیں, مبارک کے معنی ہوتے ہیں کہ اچھی چیزوں میں بڑھوتری ہونا. ہم بغیر سمجھے کے بول دیتے صاحب میں بی ایس سی کر لیا, ارے مبارک, میں مبارک بولے گا. اب انگلش میں بھی ٹرانسلیشن بلیسنگ بول کے بول دیا اس کو, ہو گیا. مبارک کے جو حقیقت بے معنی سمجھ میں آتے وہ یہ ہے, اچھی چیزوں میں بڑھوتری ہونا. تو کعبۃ اللہ کو کہا گیا ہے کہ یہاں اچھی چیزوں میں بڑھوتری ہوتی ہے. کیسا بڑھوتری ہوتی ہے, ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر مانی جاتی ہے. ایک نماز کا اجر 1,00,000 نمازوں کے برابر کا اجر ہوتا ہے. یہ ہے مبارک. مائم مبارک کہا, بارش کو مبارک کہا, اچھی چیز میں بڑھوتری کرتی ہے. ایک دانہ آپ پیرے, بارش پڑی, جھاڑ ہوگا, اس کو 700 دانے آ گئے, برکت ہو گئی اس میں. برکت کا مطلب کیا ہوتا, اچھی چیزوں میں بڑھوتری. تو یہاں نمازوں کا جو ہے سلا 1,00,000 نمازوں کا ملتا ہے, ایک نماز کا. اور وہ ہدن للعالمین, اور تمام لوگوں کے لیے راستہ دکھانے والا مقام ہے. کعبہ شریف کی خاص بات کیا ہے, یہ اسلام کا مرکز ہے. اسلام کا مرکز ہے. آخری کتاب کا نزول یہیں شروع ہوا قرآن کا, اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ حجت الوداع میں آخری آیت بھی یہیں نازل ہوئی, آخری نبی یہیں پیدا ہوئے. یہ مکہ معظمہ کا جو ہے مرکز اسلام ہے, اور پھر ساری دنیا کے سارے مسلمان اس کعبہ شریف کی طرف رخ کرتے ہیں. کعبہ شریف کو سجدہ نہیں کرتے, سجدہ تو اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں, اپنا ڈائریکشن کعبہ شریف کی طرف کرتے ہیں. بھئی ہم ادھر ویسٹ کی طرف فیس کرتے ہیں, ہمارے اپوزٹ جو لوگ ہیں ایسٹ کی طرف فیس کرتے ہیں, تو ساری دنیا میں کعبہ شریف کے اطراف سرکلز بنتے چلے جاتے ہیں, مرکز ہے. تو یہ پہلا گھر ہے. اب وہ یہودیوں کا دعویٰ تھا بیت المقدس کا, تو وہ ہمایوں ہمارے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے بیت المقدس بنایا گیا. پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں تھا, کعبہ ہے. اب یہاں بیت کا جو لفظ آیا ہے یہ بڑی خاص استعمال ہے اس کا, کوئی اور ورڈ بھی یوز کر سکتے تھے. دیکھیے بے یہ تے کا جو مادہ ہے اس میں راز و نیاز کی باتیں کرنے کی بھی بات آتی ہے, معنی آتے ہیں. یو بیو تونا, یہ لوگ راتوں میں چھپ کے سازشیں کرتے ہیں, چھپ کے جو ہے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں. تو مساجد اور کعبہ شریف ایسا مقام ہے جہاں بندے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں. ابھی آپ دعا مانگے, آپ مناسب نہیں سمجھے کہ بازو والا آپ کی دعا سنے, اچھا نہیں معلوم ہوتا. میرے میں اور اللہ تعالیٰ میں راز ہے, وہ میں جو دعا مانگ رہا ہوں نہ میری اولاد اس کو سنے, نہ میرے بیوی والدین سنے, کوئی نہیں. میرا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے دعا کا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ نارتھ امریکہ میں بھی جو ہے بندے کی دعا پرسنلی سن رہا ہے, اور ساؤتھ آسٹریلیا میں بھی بندے کی دعا پرسنلی سن رہا ہے, ادھر فار ایسٹ میں بھی سن رہا ہے, ادھر ساؤتھ افریقہ میں بھی سن رہا ہے. اینما تولوا ثم وجه الله, تم جس طرف پلٹو وہاں اللہ تعالیٰ کا اٹینشن ہے. تو اب یہاں خاص کعبہ شریف کی یہ بات آ رہی ہے کہ یہ پہلا گھر تھا جو بنایا گیا ہے, اور یہاں بندے آ کے اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں, یعنی جو دعا مانگتے ہیں بالکل جو ہے کانفیڈنس میں مانگتے ہیں. وہ من فی ہی آیا تم بیناتم مقام ابراہیم, اور اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں, معجزانہ نشانیاں ہیں. اس میں ایک نشانی ہے مقام ابراہیم, وہ کانچ کے کیس میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے دو پیروں کے نشان ہیں, ہزاروں سال سے جو ہے موجود ہے, کچھ نہیں ہوا اس کو, یہ خود ایک معجزہ ہے. کس کے پیروں کے نشان رہ جاتے ہیں, معجزہ ہے. پھر زمزم ہے, ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. بھائی 25-25, 30-30 لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں, اور لاکھوں سے لوگ آج کل تو لاکھوں سے لوگ جو ہے روز عمرہ کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, زمزم پی رہے ہیں, مگر ختم ہونے کا نام ہی نہیں ہوتا, چلے آ رہا ہے سلسلہ, کتنے بھی بڑھاتے چلے جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. دیکھیے اس کے جواز کے لیے اتنا سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت میں شہد کی نہریں ہوں گی, دودھ کی نہریں ہوں گی, شراب کی نہریں ہوں گی. تو اب کسی کو خیال آئے گا کہ بھائی نہریں ہوں گی بولے تو کتنے نہیں شہد کے مکھیاں ہوں گے, کتنے نہیں بھینسیں ہوں گی. ایسی بات نہیں ہے, ذریعوں کی ہم کو ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کو ذریعوں کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ کن کہہ دیتے ہیں تو چیز ہو جاتی ہے. تو یہاں ہے نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کی, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانی ہے یہ مقام ابراہیم. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, اور جو کوئی اس میں داخل ہوتا ہے مکہ معظمہ میں تو وہ امن میں آ جاتا ہے. اب جو خوش قسمت رہے ہیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سبھی کو حج نصیب کرے, یہ دیکھیے کہ کچھ عجیب قسم کا سکون رہتا ہو ان مقامات میں, ایک عجیب قسم کا سکون رہتا ہے جس کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے. آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے کہ کس قسم کا سکون ہے, کیا کیفیت ہے, آپ ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے. تو یہ امن کا مقام ہے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اور انسانوں پر اس گھر کا حج کرنا جس میں استطاعت ہے اور جو راستہ پا سکے اس اللہ کے لیے جو ہے وہ فرض ہے. یعنی زندگی میں ایک وقت جو صاحب استطاعت ہے, جس کے پاس پیسہ ہے, صحت ہے, اور راستے بالکل صاف ہیں, ان پہ زندگی میں ایک وقت حج کرنا فرض ہے. ایک بات بڑی خاص بات یہ ہے کہ تین چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے بچہ جیسا بچہ پیدا ہو کے بالکل ہی بے گناہ رہتا ہے, اس طریقے کا آدمی ہو جاتا ہے, ایسا حج جو قبول ہو, جو صرف اللہ کے لیے, یا بات ہے وللہ علی الناس الحج، اور اللہ کے لیے حج ہے، جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے صرف اللہ کے لیے، آتے ہی نیم پلیٹ میں الحاج کے واسطے نہیں ہے، ٹیلی فون ڈائریکٹری میں حاجی فلاں فلاں بول کے نہیں ہے، رخوں پہ لوگ لکھے تو حضرت آپ الحاج نہیں لکھے، لکھا لا کے دے دیا آپ، اس کے واسطے نہیں ہے، جو صرف اللہ کے لیے حج کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے وہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا. اور دو چیزیں، اللہ کے لیے ہجرت، صرف اللہ کے لیے ہجرت کی، اس کے دین کو پھیلانے کے لیے، دین کی خاطر ہجرت کی، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں جو ہے اللہ کے لیے اسلام قبول کرنا، کوئی کفر کی کیفیت میں تھا، کئی لوگ اسلام بتا رہے ہیں کہ امریکہ میں ہر سال 35,000 امریکن جو ہے اسلام قبول کر رہے ہیں، تب یہ جیسے ہی اسلام قبول کرے ان کے پچھلے گناہ ختم، معاف ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. پھر ایک بات یہ یاد رکھیے کہ جتنے احکامات ہیں وہاں اس کی وجہ دے دی گئی ہے، نماز قائم کرو لی ذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے، روزہ رکھو تاکہ تم کو ٹریننگ ہو اور تاکہ تم شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ بتا دیا قرآن نازل کر کے، زکات دو تاکہ پیسہ امیروں ہی میں گھومتا نہ رہے، امیر سے لو اور غریب کی طرف پیسہ جائے. ہر ایک عمل کا ایک وجہ بتا دی. حج کے لیے کہا کہ وہ للہ علی الناس حج، حج اللہ کے لیے ہے بس، اس میں کوئی ریزن نہیں دیا گیا. اب ایسا دنیاوی ریزن اگر آپ دیکھیں تو پولیٹیکلی تمام نیشنز کے لوگ جو ہے ایک جگہ جمع ہو جاتے، تو اگر آپ دیکھیں تو نماز جو ہے سوشل یونٹی کا ڈسپلے ہے ذکر کے علاوہ، زکات اکنامک یونٹی کا ڈسپلے ہے کہ امیر جو ہے غریبوں کو نہیں بھولتا، پھر غریب بھی اپنی دعاؤں میں امیروں کو نہیں بھولتے، اکنامک یونٹی ہے. اور حج جو ہے پولیٹیکل یونٹی کے لیے ہے، یہ تمام ہمارے لیے پلیٹ فارمز بنائے گئے، ہم اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں، سب دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اگر جو کوئی انکار کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام عالمین سے انڈیپینڈنٹ ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے تمہاری عبادت کی. دیکھیں یہ جتنی ہماری عبادتیں ہو رہی ہیں وہ ہمارے اپنی بہتری کے لیے ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تمام عبادتوں، اگر ساری مخلوق عبادت چھوڑ دے تو ان کی شان میں کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے، اور ساری مخلوق اگر عبادت کرے تو ان کی شان میں کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے. قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، زیادہ تر یہود و نصارہ مخاطب ہیں، کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو کیوں انکار کرتے ہو؟ بھئی توریت اور انجیل کا تو وہ انکار نہیں کیے تھے، اس کو تو مانتے تھے، قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیتیں، اس کا کیوں انکار کرتے ہو؟ جبکہ تم جو بھی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے، جو بھی تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے. قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمنا تبغونہا عوجا وانتم شہداء، آپ کہیے کہ اے اہل کتاب، تم وہ آدمی جو اللہ پر، یعنی جو ایمان لایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر جو ایمان لایا، اس کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو اور تم اللہ تک کے راستے میں تیرا پن کیوں ڈھونڈتے ہو جبکہ تم گواہ رہ چکے ہو؟ توریت اور انجیل میں یہ بات آ چکی تھی کہ آخری نبی آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم توریت اور انجیل پڑھ چکے ہو، تم گواہ رہ چکے ہو. گواہ رہنے کے بعد اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے تو تم کیوں روکتے ہو اس کو؟ تو یہ تو کئی ترکیبیں کرتے تھے ان کو روکنے کی. وَمَا اللَّهُ غَافِلٌ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، انویر نہیں ہے، لا علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے جو بھی تم کر رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اب ہم لوگوں کو حکم آ رہا ہے، ہم اس میں ہم بھی شامل ہیں، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تم جو ہے تو اگر تم یہ اہل کتاب کے ایک فرقے کی جو کفر کرتے ہیں ان کی پیروی کریں گے تو تم ایمان لانے کے بعد وہ تم کو ایمان سے کفر کی طرف پلٹا دیں گے. یریدوکم بعد ایمانکم کافرین، اگر اہل کتاب میں سے جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، جیسے آج کے اہل کتاب نہیں مانتے، یہود و نصارہ نہیں مانتے، اگر تم ان کی اتباع کریں گے, فزیکلی پیروی کریں گے, تو یہ کیا کریں گے, تم کو اپنے ایمان سے ہٹا کر کفر کی طرف لے کے چلے جائیں گے. اب تھوڑا سا ہمارا جائزہ لیجئے, ہم پہ ویسٹرن کلچر کا کیا امپیکٹ ہے. ویسٹرن کلچر کو جو مانتا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا, قرآن اور حدیث پہ جو ہے عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ویسٹرن کلچر پہ جو چلتے ہیں. اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ جو 57-58 اسلامک کنٹریز ہیں اس میں ویسٹرن کلچر رائج ہو جائے. ہم لوگوں کا بھی وہی حال ہے. تو اب یہ جو لوگ, جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ نہیں مان رہے تو پھر ان کے کلچر کو بڑی چیز سمجھ کے ہم کیوں ان کا کلچر مان رہے ہیں. دیکھیں ان کے علم سے فائدہ اٹھا لیں یہ بات اور ہے, لیکن ان کے جیسے عقائد ہیں, ان کی جیسی بات ہے, بالکل ہمارا جو ہے ہمارا رہنا سہنا لباس کھانا پینا یہاں تک کہ ہمارے ٹوائلٹس. دیکھیں ہر ایک کو گھٹنوں کا درد ہے, کیوں؟ جو ہمارا جو مسنون طریقہ ہے کھانے پینے کا, نیچے بیٹھ کے غلاظت کرنے کا, تمام جو طریقے ہیں اس سے پورے جوائنٹس کھلتے رہتے ہیں, نیچے سونے کا, یہ تمام چھوڑ کے ہم ویسٹرن کلچر پہ آ گئے. تو ویسٹرن کلچر پہ آنے کا مطلب یہ ہوا کہ 30 برس 35 برس نہیں ہوئے, سب کے جوائنٹس اکڑے ہوئے ہیں, موومنٹ ہی نہیں ہے جوائنٹس کا, نماز نہیں پڑھ سکتے, یہ حالت ہو رہی ہے. تو بولے دیکھو اگر یہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں ان کی اتباع کرو گے تو وہ ایک کفر کی طرف تم کو پلٹا دیں گے. وہ کیف تکفرون, پھر یہ صحابہ سے مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ, اور تم کس طریقے سے انکار کرو گے جبکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں یعنی قرآن پڑھ کے سنائی جاتی ہے اور تم میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. بھائی موجودگی میں کیسا ایمان ملا؟ ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ذرا ہم لوگ بھی تھوڑا پمپ اپ ہوں, صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ بہترین ایمان کس کا ہے. تو صحابہ نے کہا کہ بھائی ملائک کا ہوگا, مجھے سیکوینس یاد نہیں ہے, تین چیزیں بتائی, ملائک کا ہوگا, فرشتوں کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتوں کے ایمان میں کیا خاص بات ہے, رات دن اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھتے رہتے ہیں. تو کہا کہ پھر ہم لوگوں کا ہوگا. تو بولے تمہارے ایمان میں کیا خاص بات ہے, میں تم میں ہوں. پھر کہا آپ کا ہوگا. تو بولے میرے ایمان میں کیا خاص بات ہے, مجھ پہ تو وہی نازل ہوتی ہے. تو صحابہ نے کہا کہ نہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی, آخر کون ہوں گے؟ تو بولے عجیب و غریب ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے جن میں بھی نہیں ہوں گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے ایمان بالغیب کا آئٹم ہوگا. دیکھیے فزیکلی اپنی پرسنالٹی سے موجود تھے صحابہ میں, ہم تو سنے ہیں. تو بولے دیکھیے اب ہمیشہ اپنے آپ کو گرانے کے بجائے بعض جگہ ایسی چیزوں سے ذرا ہمت بھی بنتی ہے کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسی قوموں میں داخل کر دیا کہ جو بغیر دیکھے کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں, کیا آخری نبی ہیں, قرآن میں جیسی جو ہے بات آ گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مئی یاتسم باللہ فخد خود یا الا صراط مستقیم, اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لے اس کو سیدھے راستے کی طرف راستہ دکھایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑنے کا, اللہ تعالیٰ کہاں ہے جا کے پکڑنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے قرآن اس کو مضبوطی سے پکڑو. قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پہ ویسے ہی عمل کرو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, اپنی مرضی کا عمل نہیں ہوگا اس کا. جیسا بھائی اب کوئی صاحب سوچے بھائی میں مصروف بہت رہتا ہوں, میں پانچوں نمازاں جو ہے شہر میں پڑھ لیتا ہوں, گیا بولے دن بھر کہاں سے ہوتا, نہیں یہ نہیں ہوتا. مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت نماز پڑھی جائے گی اور جہاں تک ہو سکے مسجد میں فرض ادا کی جائے گی. تو یہ کہ اللہ کے کو مضبوطی سے پکڑے رہو, تو ایسے لوگوں کو جو ہے جنت کا راستہ صراط المستقیم جو ہے دکھایا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ بڑی خاص آیت ہے, اکثر پڑھی جاتی ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. تقوی کے معنی سمجھنا پڑے گا. تقوی کے جو لٹرل معنی ہیں, لغت کے جو معنی ہیں, بچنے کے آتے ہیں. فتخ النار, آگ سے بچو تو آگ سے بچو, لیکن اس کے اپلائیڈ معنی کیا ہوتے ہیں؟ ڈرنے کے آتے. فتخ اللہ, یہاں اللہ سے بچو نہیں آئے گا, اللہ سے ڈرو. تب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ متقی کون ہوگا؟ جو اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچے اور پھر نیک عمل کرے. ہم جب سورہ بقرہ شروع کرے تو وہاں بات آ گئی کہ متقین کون ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین. کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یعنی تقوی اختیار کرنے والے, اللہ سے ڈرتے, گناہوں سے بچتے, ایمان لاتے, نماز پڑھتے, پھر خیرات بھی کرتے. اب وہ تقوی کی تفصیل انشاءاللہ آگے بھی آنے والی ہے, نیکسٹ سنڈے شاید آ جائے کہ متقی کون کون لوگ ہیں. تو بہرحال یہاں بات یہ آ رہی ہے کہ اے وہ لوگوں, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈر کے گناہوں کو چھوڑ دو, اور گناہوں کو چھوڑنے کے بعد قرآن پہ ویسے ہی عمل کرو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ حق کا تقاتی ہے, یہ تقوی کا حق ہے, پرہیزگاری کا یہ حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اور تم مت مرو جب تک کہ مسلمان نہ ہو. دیکھیے تقوی دل کی کیفیت ہے, قرآن سے ثابت ہے. قرآن میں دو تین جگہ آپ کو ریفرنسز مل جائیں گے کہ تقوی دل کی کیفیت ہے. یہ کیفیت جب سامنے آتی ہے, جیسا ایمان دل کی کیفیت ہے, یہ ایمان پہ جب عمل ہوتا ہے تو وہ اسلام ہو جاتا. تو اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں گے کہ ایمان لانے والے ایک کچھ لوگ رہتے جو ڈرے ہوئے رہتے, متقی. ان کے چہروں کو دیکھ کے جو ہے سمجھ میں آتا کہ یہ کیوں اتنے ڈرے ہوئے, اللہ سے ڈرے ہوئے ہیں, یہ معاملہ ہے. اور ایک محسنین ہوتے جو اپنے ریلیجن میں پرفیکشنسٹ ہوتے, پرفیکٹ بناتے چیز کو. پیچھے چار رکعت فرض بولے, چار رکعت سنت پہلے بھی پڑھے, دو رکعت بعد میں سنت پڑھے, پھر نوافل پڑھ رہے. یہ یعنی سیمنٹ کے پلر پہ جو ہے آپ پلاسٹرنگ بھی کرے, چونا بھی لگائے اس میں جو. تو اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ دیکھو دل کی کیفیت میں اللہ کا خوف ہو, گناہ سے بچنے اور نیک عمل کرنے کی نیت ہو, اور تم مت مرو جب تک کہ مسلمان نہ ہو. مسلمان جو ہے عمل سے ہوتا. اسلام پہ جب تک سرینڈر نہ کرو جب تک مت مرو. یعنی ہمیشہ اسلام پہ رہو, نہیں معلوم موت کب آ جائے گی. بھائی میرے ایک کوئی غیر مسلم ساتھی تھے, ان کے بارے میں سنا تھا کہ وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے, وہ کارڈیاک اریسٹ ہوا, ختم ہو گئے. آخری سین وہ سیریل کا ریکارڈ ہو گیا. موت کس پہ واقع ہوئی؟ یہ احتیاط کرنا ہے. یہ آیتوں پہ یہ احتیاط کرنا ہے کہ یا اللہ ہماری کس کیفیت میں موت آتی نہیں معلوم. روزے کی کیفیت میں موت آئی, ماشاءاللہ. نماز کی کیفیت میں موت آئی, ذکر کی کیفیت میں موت آئی, تلاوت قرآن کر رہے ہیں موت آئی, کسی کی مدد کرنے نکل گئے ہیں اللہ کے لیے موت آ گئی. یہ باتیں الگ ہی ہیں. کسی سے لڑ رہے ہیں, گالی گلوچ ہو رہی, ایک دم ہارٹ اٹیک ہوا, ختم ہو گئے. چلو آخری جملہ کوئی گالی تھی غلیظ. تو اب یہاں یہ حکم آ رہا ہے کہ تم مت مرو جب تک کہ مسلمان نہ ہو. تو مسلمان کیفیت میں سرنڈر, سبمیشن, فرما برداری کی کیفیت میں جو ہے تمہارا انتقال ہونا چاہیے. تو ہمیشہ کوشش یہ رہنا چاہیے, ہمارا کام کوشش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مدد کر دیتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے ہم اسلام پہ قائم رہیں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اور پھر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کے پکڑے رہو اور فرقے مت بنو. قرآن کی آیت کے خلاف جاتے صاحب ہم لوگ, ایسی کوفت ہوتی ہے میں بیان نہیں کر سکتا. کہ قرآن کی آیت ہے, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کے, جميعا سب مل کے پکڑے رہو اور فرقے مت بنو. فرقوں کی لمٹ ہے, ہماری ڈویژن کا لمٹ ہے. یعنی شیعہ سنی الگ ہو گئے, حنفی شافعی الگ ہو گئے, پھر وہ شہر کے مسلمان ادھر کے مسلمان الگ ہو گئے, بنجارہ ہل کے مسلمان الگ ہو گئے, مسجد میں دو کمیٹیاں بن گئے, ہر جگہ پولیٹیکل پارٹیز میں دو لیڈرز الیکٹ ہو گئے, دینی اداروں میں جو ہے دو دو جو ہے موتمد بن گئے. تو یہاں تو قرآن کا, یہ قرآن پڑھنے والے ہیں ہم لوگ. تو دیکھیے ایک بات ہے, اس وقت 57-58 اسلامک کنٹریز ہیں. اگر وہ صرف اس آیت کے اس ٹکڑے پہ عمل کرے تو کسی کی مجال نہیں ہوگی ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے. صرف اس آیت پہ اگر عمل کر لیں, پورے کے پورے مل جاؤ, دیکھو پھر کون کیا بگاڑتا تمہارا, کتنے بام ہے گرانے کے, کتنے بام گرائیں گے. 1.2 بلین لاکھ مسلمانوں کو ختم کر کے رکھ دیں گے, بام پھینک کے کہاں سے لائیں گے اتنے بام گرانے کے لیے. آپ کے پاس ایمان کا بام ہے اتنا بڑا, اس کو عمل میں نہیں لاتے. اچھا پھر یہاں حدیث میں حبل کا مطلب, یہاں حدیث میں بات آئی ہے تفسیر میں کہ قرآن کو حبل کہا ہے, رسی کہا گیا ہے, تو یہ کہا گیا ہے کہ قرآن کو پکڑے رہو. حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ قرآن کو پکڑے رہو, قرآن کو مت چھوڑو, سب مل کے پکڑے رہو اور فرقے مت بنو. دیکھیے کوئی وکیل صاحب سے کوئی صاحب پوچھ رہے تھے, ان کا نام کچھ نام سے بات صاف سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, تو کوئی پوچھے کہ صاحب آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے؟ تو پریشان ہو گئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ حنفی تھے, شافعی تھے, حنبلی تھے, مالکی تھے, کیا تھے؟ ایک طریقہ بتایا ہے ان علماء نے, ان بزرگان دین نے, کہ بھائی دیکھو بھائی اپنی اپنی سمجھ میں جیسی بات آئی, کیونکہ نبوت تو ختم ہو گئی تھی, قرآن کا نازل ہونا ختم ہو گیا, 100-150 برس کے بعد بات آئی, اس کو لڑائی جھگڑے کا مسئلہ بنانا. تو جب یہاں کے حکم آ رہا ہے کہ دیکھو تم قرآن پہ ویسے ہی عمل کرو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اس میں جھگڑے فساد مت کرو, جس کو جو سمجھ میں آتا ہے سب متحد ہے کہ جو ہے اس پہ عمل کرو. اور پھر وَاذْكُرُوا, اب یہاں اشارہ دیا جا رہا ہے ہم لوگوں کے لیے, وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا, اور وہ وقت یاد, میری نعمت یاد کرو جبکہ تم آپس میں دشمن تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کے آنے کے پہلے عربوں کا کیا حال تھا؟ جنریشنز ٹوگیدر دشمنی چلتی تھی, ایک ایک ٹرائب کی دوسری ٹرائب سے چلتے رہتی تھی. بچوں کو وصیت یہی رہتی تھی کہ فلانے کو دیکھ لینا تم, ان کی اولاد بھی نہیں پنپنا, پشتا چلتی تھی. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوئی کہ تم اللہ تھا بینا قلوبکم, تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی, ایک جگہ کر دیا, محبت کر دیا, اور پھر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے. کیسے بھائی بن گئے؟ جب ہجرت کر کے صحابہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ گئے تو مدینہ منورہ کے جو انصار تھے, انصار یعنی مدد کرنے والے تھے تو یہ مہاجرین کو, انہوں نے اپنی جائیداد تقسیم کر دی, اپنے گھر بانٹ دیے ان لوگوں میں, یہاں تک کہ لمٹ ہو گئی کہ بیویوں کو کھڑا کر کے بولے کہ تم کو جو پسند ہے بولو, میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں, تم شادی کر لو, اور جو ہے کیونکہ بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ کے آئے تھے, یہ جذبہ تھا جب, یعنی ایک جگہ رہنے کا یہ جذبہ تھا. آج یہ جذبہ اگر ہم لوگوں میں آ جائے تو ایک عجیب قسم کی کیفیت ہو جائے, اور انشاءاللہ یہ ہونے والا ہے قیامت سے پہلے. جب تک یہ نہیں ہوگا ہم یہودیوں کے خلاف لڑ نہیں سکیں گے. معلوم ہو رہا ہے کہ آثار ایسے آ رہے ہیں, اب ایک سلسلہ غالباً شروع ہوا ہے کہ کوئی ایک بہت بڑی جماعت جو ہے وائنڈ اپ کر کے کسی اور جماعت میں ضم ہو گئی ہے کہ بھئی یہاں دو جماعتیں نہیں ہونا, ویسٹ سے شروع ہوا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق دے کہ بھئی ایک ہی جماعت رہے, اس کے ایکٹیویٹیز رہیں, کوئی لوگ قرآن سمجھا رہے ہیں, کوئی قوم کی مدد کر رہے ہیں, پیسوں سے مدد کر رہے ہیں, کوئی نمازوں کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں, مگر ہم سب ایک ہی ہیں. یہ بینر جو رہتا ہے تفرقو, فرقے مت بناؤ, الگ الگ جماعتیں مت بناؤ, کہ تم جو ہے بالکل ایسی حالت تھی کہ پشتا تم لوگوں میں دشمنی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں جو ہے محبت ڈال دی, تو اس کی نعمت سے تم جو ہے بالکل بھائی بھائی ہو گئے. اب اس کا ذریعہ کیا تھا؟ صحابہ میں جو اتحاد تھا مہاجرین اور انصار میں, اس کا ریزن کیا تھا؟ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ہی بائنڈنگ فورسز یہی تھے. دیکھیں مشکل یہ ہے, ایک عجیب سین دکھنے میں آتا, کل ہی میں دیکھا کچھ نوجوان بچے جو ہے عشاء کی جماعت ہو گئی ہے, تراوی کے لیے جا رہے ہیں, تو میرے دل میں ایسا خیال آیا کہ بھئی ان کو یہ نہیں معلوم کہ عشاء کے فرض ہے, عشاء کے چار رکعت فرض ہے, تو عشاء کے فرض مس کر دے رہے ہیں. اب جو ہے جو فرض نہیں ہے اس کا اہتمام ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ریزن کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے, ہم کو قرآن نہیں معلوم, حدیث نہیں معلوم. جب تک قرآن اور حدیث نہیں معلوم ہوں گا ہم سیدھے راستے پہ, ہم کو معلوم ہی نہیں کہ کون سی چیز فرض ہے, کون سی چیز سنت ہے, کون سی چیز نفل ہے, قرآن اور حدیث سے واقف نہیں ہے. تو پھر صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْخَذَكُمْ مِنْهَا, اور تم جو ہے دوزخ کے گڑے کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے تو ہم نے تم کو بچا لیا. اگر قرآن نازل نہیں ہوتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے نہیں جاتے تو تم تو دوزخ میں گرنے والے تھے. تو تم کو قرآن نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذریعہ بن کے دوزخ سے بچا لیا. وہ ذریعہ آج بھی ہمارے سامنے ہے, قرآن اور حدیث اور سنت کی شکل میں آج بھی ہمارے سامنے ہے, لیکن ہم پڑھتے ہی نہیں نا سر. لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا کہ تھوڑا سا ذہن لڑائیے. سعودی عربیہ ہے جہاں کے لوگوں کی مادری زبان عربی ہے, وہاں تراویح ہو رہی ہے, ہر عرب قرآن سمجھ رہا ہے, اس کا ایک سال میں ایک وقت ریویژن ہو جا رہا ہے. ہمارے پاس کوئی بھی نہیں سمجھ ہی نہیں ہے, کوئی نہیں سمجھ رہا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. اب تھوڑی سی محنت ہم کر لیں, ایکسٹرا تھوڑی سی محنت کر لیں کہ بھئی آج جو تراویح میں پڑھا جا رہا ہے اس کا ترجمہ پڑھ کے مسجد کو آ جائیں, یا گھر میں پڑھ رہے ہیں تو گھر میں پڑھ لیں, ترجمہ پڑھ کے پڑھ لیں. تو ہوگا یہ کہ جو آپ کا ایک سال میں قرآن کا ریویژن ہو جائے گا. مسنون تو یہ ہے کہ آخری رمضان میں جبرائیل علیہ السلام نے صحابہ کی کمپنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قرآن ریوائز کروائے تھے. جتنا قرآن ریوائز نازل ہوتا تھا اتنا ریویژن ہوتا تھا ہر رمضان میں, تو آخری رمضان میں جو ہے دو ریویژن ہوئے پورے قرآن کے. تو کوشش یہ کریں کہ بھئی ترجمہ پڑھ کے آئیں, تو پھر آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ بات سمجھ میں آئے گی. آج کل ایک سے ایک جو ہے ترجمے آ رہے ہیں, بالکل ایگزیکٹ ورڈ بائی ورڈ ترجمے آ رہے ہیں. تھوڑی سی محنت اگر کر لیں تو یہ مہینے میں ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم آنکھ کے گڑے کے قریب تھے اور ہم نے تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر قرآن نازل کر کے تم کو بچا لیا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تہتدون, اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر سمجھاتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. یہ عجیب سی تڑپ ہے, اللہ تعالیٰ کی تڑپ سمجھ میں آتی کہ دیکھو کس کس طریقے سے ہم کھول کھول کی آیتیں تم کو سمجھاتے ہیں تاکہ تم ہدایت حاصل کرو, جنت کا راستہ معلوم کرو, جنت جانے کے کیا راستہ ہے. دیکھو اس طریقے سے ہم کھول کھول کے سمجھاتے ہیں کہ تم جب تک آپس میں ملے ہوئے نہیں رہو گے اسلام کا غلبہ نہیں ہوگا. اور ہمارے دشمنوں کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان میں پھوٹ ڈال کے رکھو, ان کو آپس میں مت آنے دو, یہ ملیں گے تو بڑا افسوس ہو جائے گا, ان کو ملنے نہ, کسی بھی طریقے سے ان کو کسی بھی عنوان پہ بانٹتے چلے جاؤ. اور ہم جو ہے بڑے کوچ کر چلے جاتے ہیں. اب یہ بڑی خاص آیتیں ہیں جس کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے, آگے بات آ رہی ہے. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے. امت کس کو بولتے ہیں؟ سورس کمیونٹی, ان ماں کو بولتے ہیں, امام جو لیڈ کرنے والا ہے. ایسی کمیونٹی جو لیڈنگ کمیونٹی ہونا چاہیے تم میں سے, اس کا کام کیا ہونا چاہیے کہ جو ہے یدعونا الی الخیر, وہ خیر کے طرف لوگوں کو جو ہے دعوت دے. قرآن سے بہتر کوئی خیر ہے؟ تبلیغ اگر ہو تو قرآن سے تبلیغ ہو. مسجد میں بیٹھ کے قرآن ہاتھ میں لے کے قسم کھا کے بول رہا ہوں کہ تبلیغ کا ذریعہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ قرآن سے تبلیغ ہو. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, جو میرے وعید سے ڈرتا ہے, جو میرے ڈرانے سے ڈرتا ہے, تو ان کو فذکر بالقرآن, قرآن کے ذریعے جو ہے یاد دلاؤ, ان کو نصیحت کرو قرآن کے ذریعے. ہم دوسروں کے قصے سنا کے نہیں, اس واسطے امپیکٹ نہیں ہو رہا لوگوں کو. آپ قرآن لے کے بیٹھیے ہر نماز کے بعد, کون روکا آپ کو فجر کے علاوہ قرآن پڑھنے کا؟ نہیں ہے. کسی صاحب سے بولا, میں صاحب دفتر کے لوگ اتنے آ جاتے ہیں ظہر میں قرآن کیوں نہیں؟ نہیں فجر میں ہوتی. ارے فجر میں تو صاحب ساری قوم سوتے رہتی نا, وہ چار پانچ لوگوں کو قرآن سنا کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا کام کر لیے. ظہر میں کیوں نہیں ہوتا؟ عصر میں کیوں نہیں ہوتا؟ جو دوسری کتابیں پڑھی جاتی ہیں قرآن کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ رکاوٹ ہے کہیں, کوئی آیت آئی ہے قرآن کی کہ ظہر میں مت پڑھو, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں مت پڑھو؟ تو اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ تم میں سے ایک امت ہونا چاہیے, لیڈنگ کمیونٹی, جو خیر کے طرف یعنی قرآن کے طرف, حدیث کے طرف, سنت کے طرف بلائے. وہ یامرون بالمعروف, اور نشان, یامرون کا مطلب, اور وہ نشاندہی کریں, حکم کریں, راستہ بتائیں, رہنمائی کریں, معروف کے طرف, یعنی جانی پہچانی اچھی چیز کے طرف. معروف کس کو بولتے ہیں؟ تعریف اسی سے ہے, جانی پہچانی اچھی چیز. بھائی ذرا آپ کی تعریف तारुफ कराना, पहचाना, पहचानी पहचानी। और तारीफ हमारे पास जो बोलते हैं कि भाई प्रेस करना किसी को, तो तुम में से एक जमात ऐसी होना चाहिए, होनी चाहिए जो खैर के तरफ बुलाए, यानी जानी पहचानी जो कुरान और हदीस है उसकी तरफ निशानदेही करे, उसकी तरफ रहनुमाई करे, उसकी तरफ बुलाए। वो यनहाउना अनल मुनकर, और फिर जो मुनकर मारूफ का ऑपोजिट है, जानी पहचानी बुरी चीज जिसका इनकार किया गया है उससे रोके। अब सवाल ये पैदा होता है, ये करने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत है। जब तक आप कुरान हदीस से वाकिफ नहीं होंगे, लोगों को इस्लाम की तरफ कैसे बुलाएंगे आप? मैं मेरे कोई पहचानत के एक साहब थे, वो कोई गैर मुस्लिम के साथ अक्सर रहते थे, तो गैर मुस्लिम साहब शिकायत करे, बोले साहब ये हमेशा बोलते साहब इस्लाम बहुत अच्छा है, इस्लाम बहुत अच्छा है। बोले क्या अच्छा है, बोलते ही नहीं। बोले बोला बेचारों को मालूम ही नहीं ना। देखिए हमारा तरीका यह है, इस्लाम इज गुड बिकॉज आई फॉलो इट, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं मुसलमान हूं इसलिए इस्लाम अच्छा है। क्योंकि मुझे इस्लाम तो वाकिफ नहीं हूं, मैं कुरान को हाथ नहीं लगाया कभी, तर्जुमा लोगों बोल दिए नहीं मियां समझ में नहीं आता बोले तो बंद करके रख दिया। हदीस का तो मालूम ही नहीं है क्लासिफिकेशन कौन सी, बोले भाई उन्होंने मुनकिर हदीस है, उन्होंने बहुत बड़े आलिम है, चलो वो भी छोड़ दिया। तो ये तबलीग करने के लिए कुरान और हदीस और सुन्नत पे मेहनत करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कुरान में क्या है, हदीस में क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है। जब मालूम होगा कि अच्छी चीज क्या है, बुरी चीज क्या है, आप बुलाएंगे तो बताया जा रहा है कि ऐसे लोग उलाएक हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग फला पाने वाले हैं, दीज आर द सक्सेसफुल पीपल। देखिए एक जगह हदीस में बात आई है कि ये नेकी की तरफ बुलाओ, बुराई से रोको, ऐसा ना हो कि एक वक्त ऐसा आ जाए कि तुम दुआएं मांगो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआएं कबूल ना करें, तुम अल्लाह ताला की मदद मांगो और अल्लाह ताला तुम्हारी मदद ना करें। इस वक्त ये वक्त आ गया है इस वास्ते कि हम ये काम तबलीग का छोड़ दिए। क्यों छोड़े? क्योंकि कुरान और हदीस से वाकिफ नहीं, बिल्कुल ही वाकिफ नहीं। आज इतने साल के बाद भी बच्चे आके सवाल पूछते तो वही पूछते, क्यूटेक्स का पैजामा कितना लंबा रहना, दाढ़ी की लेंथ कितनी रहना, कोई हट के उनके जो एजुकेशनल लेवल है उस लेवल से जो है इस्लाम पे सवाल ही नहीं होता, शौक ही नहीं है कुरान पढ़ने। ये तो बेहतरीन महीना है, मैं इसलिए बार लेके बोल रहा हूं कि ये बेहतरीन महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया है। एक अजम कीजिए, एक इरादा कीजिए कि इंशाल्लाह ये महीने में हम कुरान समझ के पढ़ेंगे इस नीयत से कि इस पे अमल करना है, और फिर हदीस भी पढ़ेंगे, क्योंकि कुरान बगैर हदीस और बगैर सुन्नत के इल्म के आप कुरान पे अमल करना इम्पॉसिबल है। वला तकूनू कल्लज़ीना तफर्रखू वख्तलफू मिन बादी मा जाअहुमुल बय्यिनात, और तुम ऐसे मत हो जाओ जिन लोगों ने फिरके बना लिए और उनके पास खुली हुई निशानियां आने के बाद जो है इख्तलाफ करने लगे। कल्लज़ीना तफर्रखू वख्तलफू मिन बादी मा जाअहुमुल बय्यिनात, ये यहूद व नसारा की मिसाल है, उनके पास मूसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए, तौरात आई, इंजील आई, लेकिन ये क्या किए, ये फिरके बन गए। तो तुम फिरके मत बनो, इख्तलाफ मत करो आपस में। देखिए देर कैन बी ए डिस्कशन, देर शुड नॉट बी एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट नहीं होना है, डिस्कशन होना है, बात समझना है, तकदीर की बात समझना है, तो डिस्कशन होगा तो बात समझेंगे, मगर आर्ग्यू मत करो। एक हुक्म है, समझ में नहीं आ रहा है मान लो, मगर बहस मत करो कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप कितने, आपकी समझ कितनी। तो बोले देखो ये फिरके मत हो जैसा पहले के लोग, खुली हुई बातें आने के बाद हुआ। वो उलाई का लहू अजाब नजीम, यही वो लोग हैं जिनके अजाब है, तकलीफ से अजाब होगा। अब ये हम लोगों का क्या होगा सब? एक साहब फोन करके मुझसे पूछे कि वो कुरान का तर्जुमा मेरा खरीदना चाह रहे थे। सब मैं माफी चाहता हूं, जरा आप इतना बता दीजिए आप शिया हैं या सुन्नी हैं, क्योंकि वो आपका तर्जुमा लेना है मेरे को। मतलब भाई अब ऐसा सुनी सुनाई तो सुन्नी छू, मैं मुसलमान हूं, कुरान पे हदीस पे अमल करने की कोशिश करता हूं। नहीं, आपके नाम के साथ मीर लगा हुआ है तो इस वास्ते शुबा हुआ। क्या है साहब, क्या है ये, यानी इस हद तक हम लोग चले गए हैं। एक साहब बता रहे थे किसी मुल्क का, बोले आप वहां शाफे हनफी मस्जिद में चले जाइए और जोर से आमीन आमीन बोल के देखिए आपका क्या हशर होता है वहां। अरे सूरह फातिहा के बाद शाफई आमीन जोर से बोलते हैं, हनफी दिल में बोल लेते।
بھئی اپنا اپنا جو طریقہ سمجھ میں آیا کرو, یہ تفرقہ مت ڈالو, فرقے مت بناؤ, لڑے جھگڑے کے مسئلے مت بناؤ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. تو کیا بتا رہا ہے کہ یعنی یہ جو تفریقے بنائیں گے, فرقے بنائیں گے, اختلاف کریں گے, ان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ وہ اولئک لہم عذاب عظیم, یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے. یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ, جس دن بعض چہرے جو ہے سفید ہوں گے اور نورانی ہوں گے اور بعض چہرے کالے ہوں گے, اندھیری چھائی ہوئی ہوگی. فاما الذین اسودت وجوہم, تو جن کے چہرے کالے ہوں گے, جن سے اندھیری ہوگی, ان سے پوچھا جائے گا, آ کفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, کیا تم ایمان لانے کے بعد کفر کیے, تو پھر یہ عذاب کا مزہ چکو تمہارے کفر کی وجہ سے. یہ ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والے کون ہیں؟ یہ اہل کتاب ہے, یہ تورات اور انجیل پہ ایمان لائے اور اس بات پہ ایمان لائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے, آئیں گے, فائنلٹی آف ریلیجن پہ ایمان لا چکے تھے, آتے ہی جو ہے کفر کرنے لگے, انکار کرنے لگے. تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کفر کی وجہ سے ان کو کہا جائے گا کہ عذاب کا مزہ چکو. وَأَمَّا الَّذِينَ اِبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ, اور وہ لوگ جن کے چہرے نورانی ہوں گے اور جن پہ سفید ہوں گے, اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے متعلقین کو اس میں شامل کر لے, فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ, وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے. پھر رحمت کے معنی سمجھیے, رحمت کا کیا مطلب ہے, معنی ہی نہیں سمجھتے ہم لوگ. رحمت کا مطلب فائدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان دا نیم آف اللہ دا بینیفیسنٹ دا مرسیفل, بینیفیسنٹ فائدہ پہنچانے والا. اب اردو میں رحمان مہربان بول دیے, رحمان کے معنی بھی نہیں معلوم, مہربان کے بھی معنی نہیں معلوم, ایک عجیب ٹریجڈی ہے ہماری. چلیے انگریزی میں سمجھ میں آتا, بینیفیسنٹ فائدہ پہنچانے والا. آپ سارا قرآن اٹھا کے دیکھیے, رے ہے میم کے مادے میں فائدے کی بات آئی, اور اس کے اپوزٹ جو آئے نقصان کی بات آئی. تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فائدے میں ہوں گے, یعنی جنت میں ہوں گے, ہم فیہا خالدون, اور وہ ہمیشہ رہیں گے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق, یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم حق کے ساتھ آپ کے سامنے جو ہے پڑھ کے سنا رہے ہیں. یعنی اس کے دو معنی ہیں, یہ آیات ہیں جس میں حق ہے جو آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے, اور یہ آیات ہیں اس میں بغیر کوئی جھوٹ داخل ہوئے کہ سچی جیسی جیسی نازل ہوئی ہے ویسی آپ کو جو ہے سنایا جا رہا ہے. یہ حق ہی حق ہے, اس میں کوئی باطل نہیں ہے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ, اور بے شک اللہ تعالیٰ ساری دنیا والوں سے جو ہے ظلم کرنا, زیادتی کرنا نہیں چاہتا, ناانصافی کرنا نہیں چاہتا, سب کو جو ہے بہترین موقع دیا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے, یعنی ہمارا کچھ نہیں. بات سمجھ میں آ رہی بھئی, یہ بار بار ہم کو سمجھنا ہے. مما رزقناہم ينفقون, ہم نے جو تم کو رزق دیا اس میں سے خرچو. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ کا ہے, وہ ہمارے آزمانے کے لیے دیا ہے. اس کا کرم ہے کہ ہمارے ہاتھ سے زکات دلوا رہا ہے, ہمارے ہاتھ سے صدقات کروا رہا ہے. اگر نہیں دیتا ہم کو تو اس کے بجائے ہم لوگوں پہ احسان جتا رہے. احسان اللہ تعالیٰ کا ہم پر ہے, اور ہم جو ہے غریبوں پہ احسان جتا رہے ہیں, کیوں یا ہم تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرے ایسا نہیں کرے, یہ بات غلط ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور تمام معاملے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹائے جائیں گے. اب یہ میں سمجھتا ہوں یہ آیت کا نچوڑ ہے ہماری پوری کوشش کا. یہ سورہ آل عمران کی 110 آیت میں جو بار بار جو ہے تلاوت اس کے معنی سمجھاتے رہتا ہوں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو. یہ مخاطب قرآن جو ہے ہم لوگ, یہ ہم سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ. تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو. تم کیا کرتے ہو؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم جو ہے اچھی چیزوں کی طرف بلاتے ہو, قرآن اور حدیث کی طرف بلاتے ہو, اور اس کے خلاف زندگی جو گزارتے ہیں اس سے روکتے ہو. اور وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. تو اب یہ معلوم ہوا کہ یہ ہمارا پرپز آف ایگزسٹنس ہمارا یہی ہے. بھی اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ یہ امت کے وجود کا مقصد کیا ہے, تو یہ امت کے وجود کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن اور حدیث کی طرف بلائے اور اس کے خلاف جو زندگی گزرتی ہے اس سے روکے. ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے. پھر اس کے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ہمارا امتیازی نشان بھی ہے. ابھی الیکشن ہوا, ये आप कैसा पहचानेंगे किसी पार्टी को, उनका इम्तियाजी निशान होता सिंबल, हमारा सिंबल यही है कि लोग बोले नहीं नहीं वो मुसलमान है, वो नेकी की तरफ बुलाते बुराई से रोकते, मुसलमान है हजरत बोले। अब हमारे पास वो एक बहुत दिन पहले ये बात आई थी कि कोई साहब है हिंदुस्तान से बाहर गए कोई गैर मुस्लिम, तो वहां कोई अंग्रेज ने पूछा कि भाई आप लोगों के साथ मुसलमान भी है तो आप में और उनमें क्या फर्क है, तो जरा परेशान हो गए, सोचने लगे, कोई खास फर्क समझ में नहीं आ रहा था, सोच सोच के बोले साहब हाँ वो गोश्त खाते साहब उन लोग, दे आर नॉन वेज, गोश्त खाते वो लोग, बोले बस इतना ही फर्क है, बोले हाँ उनके शादियां बड़े धूमधाम के होते साहब, जबरदस्त शादियां होते। तो हमारा इम्तियाजी निशान क्या है, गोश्त खाते और शादियां जबरदस्त करते, ये इम्तियाजी निशान। यहां कुरान में बात क्या आ रही है कि तुम्हारा निशान यह होना चाहिए कि लोग बोले नहीं साहब वो मुसलमान है, वो नेकी की तरफ बुलाते और बुराई से रोकते, वो मुसलमान लोग हैं, फिर अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं। अच्छा फिर उसके बाद में एक बात बड़ी अहम बात है कि भाई किसी चीज के तरफ बुलाने के लिए वो चीज सीखना पड़ेगा। आपका बच्चा आया भागते हुए, आके बोला पापा पापा मैं गाड़ी चलाना कार चलाना सीख लिया, बोलते आप पुनिया दिए लो बेटा लेके जाओ, बोले नहीं, बोले कैसा सीखे, तो बोले कुछ भी नहीं, वो ऑन करना, ऑन हो जाती है उसके बाद में जो है जरा रेस करो, एक्सीलरेटर दबाओ, क्लच दबाओ, गियर में लो, उसके बाद में एक्सीलरेटर आहिस्ता छोड़ो, क्लच आहिस्ता छोड़ो, एक्सीलरेटर दो, गाड़ी आगे बढ़ते चले जाती। तुम कभी चलाए क्या? नहीं नहीं मैं वो बुक में पढ़ा चलाने का तरीका। तो ये गाड़ी चलाना सीखा नहीं बोलते इसको, आप उस वक्त तक गाड़ी अपनी हाथ में नहीं देते जब तक कि उसको चलाना नहीं आए। एक साहब हवाई जहाज चलाना किताब में पूरा पढ़ लिए, पढ़ के एयरपोर्ट को जाके बोले हटो मैं चलाता हूं, तो हवाई जहाज चलाना आना तो फिर जब आप दूसरों को सिखा सकेंगे, आपको खुद गाड़ी चलाना नहीं आता आप दूसरों को गाड़ी कैसा चलाएंगे, आप खुद अमल नहीं करते, आप खुद कुरान और हदीस से वाकिफ नहीं है तो दूसरों को दावत कैसा देंगे इसके तरफ। तो पहला जो हक पहुंचता है वो अपना हक है। अब ऐसे इज्तिमाओं में लोग जमा हो जाते, घर को जाते बीवी को बोलते तुम्हारी बहन को बोलो तो उन बच्चे बहुत भटके हुए हैं, अपने बच्चों पे नजर नहीं डाल रहे, तो भाई को फोन करके बोलते आज सुन के आया भाई हमारा काम यह है कि लोगों को नेकी की तरफ बुलाना, बुराई की तरफ बुराई से रोकना, इस वजह से तुम्हारे को फोन करा, जरा कुरान पढ़ो हदीस पढ़ो, क्या है रमजान का महीना है, खुद ही नहीं कर रहे। तो यहां यह तकाजा है कि तुम खुद नमूना बनो, लोगों के लिए मिसाल बनो, तुमको देख के लोग समझे। तिलावत कुरान का मतलब यही है कि यू रिफ्लेक्ट द कुरान, आपको देख के लोग समझे कि भाई ये कुरान में है ये कुरान में नहीं है। वलौ आमना अहलुल किताबी लकाना खैरन लहुम मिनहुमुल मोमिनूना वअक्सरहुमुल फासिखून, और अगर अहले किताब भी ईमान लाते तो इनके लिए बहुत बेहतर होता, लेकिन इनमें बाज ईमान लाए हैं मगर मेजॉरिटी जो है इनकी फासिख है, नाफरमान है, हद से निकलने वाले हैं। लन यज़ुर्रुकुम इला अज़ा, ये जो फासिख लोग हैं तुमको तकलीफ तकलीफ नहीं देंगे मगर एक मामूली किस्म की तकलीफ देंगे। वह इन युखातिलुकुम युवल्लुकुमुल अदबार, और अगर ये तुमसे लड़े तो ये पीठ पलटा के भाग जाएंगे। ये किसके वास्ते है? सहाबा से अगर लड़े तो पीठ पलटा के भाग जाएंगे। हमारा क्या है? हम उनको देख के पीठ पलटा के भाग जाएंगे, हमारे में हिम्मत ही नहीं है। तो सहाबा में ईमान की कुव्वत थी, तो यह था कि अल्लाह ताला ढाक डाल रहे हैं काफिरों पर कि देखो तुम्हारा ये मामला है कि तुमको देखेंगे तो वो पीठ पलटा के भाग जाएंगे, तुमसे इतना जो है डरे हुए हैं। हमसे क्या डरे हुए हैं? हमको तो चुमटियों की तरह मसल के फेंक रहे हैं। वही युखातिलुकुम युवल्लुकुमुल अदबार सुम्मा ला युनसिरून, और फिर जो है इनकी कोई मदद नहीं की जाएगी। ज़ुरिबत अलैहिमुल ज़िल्लता अयना मा सुखिफु इल्ला बिहब्लिन मिनल्लाहि वा हब्लिन मिनन्नासि वा बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि वा ज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना। अब ये देखिए ये अहले किताब की कैफियत बताई जा रही है, लेकिन ये हम अपने पे ले सकते हैं कि इनके ऊपर जिल्लत मार दी जाएगी, थोप दी जाएगी जहां कहीं भी ये पाए जाएंगे, सिवा इसके कि अल्लाह ताला के सहारे में आ जाएं या फिर लोगों के सहारे में आ जाएं। ये अल्लाह के गजब के मुस्तहक हो गए हैं। ये हम लोगों की बात मालूम हो रही है क्या? अहले किताब का या दिए क्यों कुरान में ये कि देखो तुम पढ़ो, पढ़ के देखो, ये अहले किताब का तुम्हारा मामला एक ही हो गया इस वक्त। ये जो है मुस्तहक हो गए हैं अल्लाह के गजब के, और इनके ऊपर गुर्बत कमजोरी ये तमाम चीजें थोप दी गई हैं। ये क्यों हुआ है? जालिका भी अन्नहुम کانو یکفرون بی آیات اللہ. یہ اس لیے ہوا, چار کنڈیشن ریزنز بتائے گئے, یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہیں مانتے ہیں. اگر مانتے ہوتے تو پھر عمل سے جو ہے اس کا ثبوت دیتے. پھر اس کے بعد دوسرا کہ وہ یقتلون الانبیاء بغیر حق, اور نبیوں کو بنا حق پہ رہے کے قتل کرتے ہیں. نبیاں نہیں ہیں ورنہ نہیں معلوم, جو جو بنی اسرائیل کرے حدیث میں بات آئی ہے کہ میری امت بھی وہ کرے گی. پھر اس کے بعد میں کہا کہ وہ بیما وہ ذالکا بیما اسو وہ کانو یاتدون, اور یہ اس لیے ہے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں اور حد سے نکل جاتے ہیں. تو اب ان پہ جو اللہ تعالیٰ کا غضب آیا اس کے 75% ریزنز ہمارے پاس ہیں. ہم قرآن اور حدیث کا انکار کرتے ہیں, عمل نہیں کر کے انکار کرتے ہیں, ہم نافرمانی کرتے ہیں, ہم حد سے نکل جاتے ہیں. اسراف کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے ہمارے پاس, شادیوں میں خصوصاً کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. یعنی ایک امیر آدمی کی شادی میں میں سمجھتا ہوں 10 غریب بچیوں کی شادی ہو جا سکتی ہے, حد سے نکل جا رہے ہیں. تو ان پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا غضب آ گیا. لَيْسُوا سَوَاءً, یہ سب ایک ہی قسم کے نہیں ہیں. مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ. اہل کتاب میں ایک گروپ ایسا ہے جو دین پہ قائم ہے. اب دیکھیں یہاں بات آئی تھی کہ یہ پوچھا جا رہا تھا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ جو ہے کوئی, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, کہ اسلام سے ہٹ کے اگر کوئی دوسرا دین چاہے گا تو وہ ایکسپٹ نہیں ہوگا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اہل کتاب وہ ہیں جو اسلام قبول کر لیے, یہ یہود و نصارہ وہ ہیں جو اسلام قبول کرے. کئی ایسے یہودی و نصارہ تھے جو اسلام قبول کرے. تو یہ لوگ جو ہے قائم ہیں, دین پہ قائم ہیں, رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, راتوں میں بیٹھ کے جو ہے اللہ کا کلام قرآن پڑھتے ہیں اور پھر سجدے کرتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر, اور جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں, آخرت پر ایمان لاتے ہیں, یقین رکھتے ہیں کہ قیامت میں حساب کتاب ہوگا. وہ یامرون بالمعروف, اور ہماری طرح نیکی قرآن اور حدیث کے طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. وہ ینہون عن المنکر, اور جو غلط انکار کرنے کی جو چیزیں ہیں اس سے روکتے ہیں. وہ یسارعون فی الخیرات, اور پھر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نیک کاموں میں. اب خیرات اردو میں جو ہے چیریٹی کو بولتے ہیں, خیرات عربی میں نیکیاں, خیر جو ہے نیکی کو بولتے ہیں, بہترین چیز کو بولتے ہیں. بہترین چیزوں میں یعنی قرآن حدیث میں عمل کرنے میں ایک دوسرے کے آگے بڑھتے ہیں. تو اب یہ جو اسلام قبول کر رہے تھے ان کے کنڈیشنز جو بتائے جا رہے ہیں, پہلی چیز یہ کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں, پھر سجدہ کرتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل سبمٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے, پھر اللہ تعالیٰ پر سے امن میں آ جاتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, قیامت پہ یقین رکھتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, لوگوں کو نیکی تک کی طرف بلاتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, اور پھر اچھے معاملات میں جو ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے جماعت. یہ جو تفرقہ مت ڈالو بولے, یہ جماعت میں جب آ گئے, مومنین کی جماعت میں آ گئے, تو یہ کمپٹیشن ٹائم میں ہو رہا, نیکیوں میں کمپٹیشن ہو رہا, برائیوں میں کمپٹیشن نہیں ہو رہا. اور پھر وہ اولئک من الصالحین, اور یہی لوگ ہیں جو صالحین میں ہیں. یہ صالحین کون ہیں؟ اصلاح کرنے والے, معاملوں کو سیٹ رائٹ کرنے والے, درست کرنے والے. جو سورہ نساء کی 69th آیت میں آیا, یعنی اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے کن لوگوں پہ؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں, وہ اس میں نبی ہیں, اس میں صدیق ہیں, اس میں شہدا ہیں, اس میں صالحین ہیں. یہ بہترین کمپنی ان کو جنت میں ملے گی, یہ ان لوگوں میں سے ہوئے. وما یفعلوا من خیر فلن یکفروه, اور یہ جو کوئی نیکی کرتے ہیں اس کا انکار, اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. یہ اہل کتاب جو اسلام قبول کرے ہیں, یا ہم جو اسلام پہ چلتے ہیں, تمام چیزیں کرتے ہیں, تو جو ہماری نیکیوں کو جو ہے قبول کیا جائے گا, اس کا انکار نہیں کیا جائے گا, اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. واللہ علیم بالمتقین, اور اللہ تعالیٰ متقین کا علم رکھتا ہے کہ کون اس سے ڈر کے گناہوں سے بچ کے نیک عمل کرتا ہے, قرآن پہ اسی طریقے سے چلتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے. تو یہ 115 آیات ہو گئی ہیں. انشاءاللہ اس کے آگے آئندہ اتوار کو ہم دیکھیں گے.